بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 28 مئی 2019. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں چلو سک ملو سک سیریز. یہ سیریز کل 15 کتب پر مشتمل ہے. آج ہم آپ کے لیے اس کی 6ٹھی کتاب چلو سک ملو سک تلس میں ہوش و ربا میں پیش کر رہے ہیں. یہ کتاب کل 94 صفحات پر مشتمل ہے. اس کتاب کو آپ کے لیے تحریر کیا مظہر کلیم ایم اے نے, اور یہ کتاب آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03-06-78-78-22 پر, یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org پر, www.qrtaba.org. اب ہم سنتے ہیں کتاب کا پارٹ نمبر 1. بچے کے لیے دلچسپ اور خوبصورت ناول چلو سک ملو سک تلس میں ہوش و ربا میں, مظہر کریم ایم اے, یوسف برادرز, پارک گیٹ, ملتان. جملہ حقوق برق کے ناشران محفوظ ہیں. ناشران یوسف قریشی اور اشرف قریشی. پرنٹرز محمد یونس پرنٹرز توبے, ندیم یونس پرنٹرز لاہور. قیمت 4 روپے. صفحہ نمبر 3. ایک بہت بڑا ہال تھا جس کے درمیان ایک دیو ہیکل بت موجود تھا. بت خالص سونے کا بنا تھا اور اس پر ہیرے جواہرات جڑے تھے. بت کی آنکھوں میں ویسے پتھر لگائے گئے تھے جو روشنی کی تیز شعائیں پھینکتے تھے. ان کی روشنی جہاں فرش پر پڑتی وہ جگہ بے حد روشن اور چمکدار ہو جاتی. اس جگہ پر جہاں بت کی آنکھوں کی روشنی ایک گول دائرے میں پڑ رہی تھی, ایک بڑا سا جال رکھا تھا. اس جال میں اس وقت عمر و عیار, چلو سک اور ملو سک قید تھے. جال میں وہ تینوں بری طرح بلبلا رہے تھے. ہال میں چاروں طرف ساحر ادب سے سر جھکائے کھڑے تھے. سامنے شہنشاہ طلسم افرا سے آواز جوڑے کھڑا تھا. اس کے قریب وزیر اعظم اور دوسرے بڑے ساحر تھے. یہ سامری جادوگر کا بت تھا جسے ساحر کسی دیوتا کی طرح مانتے تھے. وہ عمر و عیار اور چلوسک ملوسک کو سامری دیوتا کی بھیڑ چڑھانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے تھے. شہنشاہ طلسم افرا سیاب کے چہرے پر خوشیاں رقص کر رہی تھیں, کیونکہ اس کا سب سے بڑا دشمن عمر و عیار اب اپنے انجام کے قریب تھا. خواجہ عمر و عیار نے بے شمار مرتبہ اپنی عیاری سے اسے نقصان پہنچایا, مگر اس بار وہ اس طرح قابو آیا کہ اس کی موت میں افرا سیاب کو کوئی شک نہ تھا. سامری کی کتاب نے اسے بر وقت آگاہ کر دیا کہ بادشاہ جادوگر کے فہرست میں خواجہ عمر و عیار ہے. چلو سک ملو سک اس کے نئے بندے تھے. اس نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. چونکہ وہ خواجہ عمر و عیار کے ساتھ آئے تھے, اس لیے ظاہر ہے کہ ان کا تعلق بھی امیر حمزہ سے تھا. اس طرح وہ اس کے دشمن تھے. چنانچہ اب وہ تینوں کو سامری کی بھیڑ چڑھانے کے لیے جال میں قید کر کے لایا تھا. شہنشاہ حکم فرمائیے. وزیر اعظم نے شہنشاہ افرا سیاب سے مخاطب ہو کر کہا, اور شہنشاہ اس کے کہنے پر آگے بڑھا اور جال کے قریب پہنچ کر رک کر بت کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا. اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنا لگا, سامری دیوتا تمہاری بھیٹ حاضر ہے, ان کی بھیٹ قبول کرو اور ہمیں خوشیوں اور فتح سے ہمکنار کرو. شہنشاہ افرا سیاب کا لہجہ انتہائی معتبانہ اور عاجزانہ تھا. اسے دو تین مرتبہ یہی فکرہ دہرایا تو اچانک ہال میں شور مچا اور ہال کی چھت سے سرخ رنگ کی روشنی کی دھار عین جال پر پڑی جس میں یہ تینوں قید تھے. چند لمحوں تک روشنی جال پر پڑتی رہی, پھر غائب ہو گئی. شہنشاہ خاموشی سے اٹھا اور دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا. اس لحاظ سے اشارہ کیا اور ہال میں ایک جلاد داخل ہوا. اس کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا کلہاڑا تھا. وہ بھاری قدم اٹھاتا جال کے قریب پہنچ کر رک گیا. دیکھو جلاد, اس وقت تک کلہاڑا چلائے رکھنا جب تک ان کا کیما نہ ہو جائے, شہنشاہ نے جلاد سے مخاطب ہو کر کہا. آپ بے فکر رہیں حضور، میں اپنا فرض اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ جلاد نے کہا، پھر اس کے ابتدا کلہاڑے والا ہاتھ بلند کیا، پھر جیسے ہی بادشاہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، جیسے پوری قوت سے کلہاڑے کا وار جال پر کیا، وار کے ساتھ ہی تمام سائروں کے منہ سے خوشی کا نعرہ نکلا، مگر دوسرے لمحے وہ سب اچھل پڑے۔ انہوں نے دیکھا جیسے ہی کلہاڑا جال پر لگا، وہ اچٹ کر جلاد کے ہاتھوں سے دور جا گرا۔ یہ کیا ہوا؟ شہنشاہ نے حیرت کی شدت سے اچھل کر پوچھا۔ معلوم نہیں حضور، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے کلہاڑا کسی فولاد کے ڈھیر پر مارا ہو، صرف جال اس جگہ سے کٹ گیا تھا۔ مارو کلہاڑا مارو، شہنشاہ نے چیخ کر کہا، اور جلاد نے کلہاڑا دوبارہ اٹھا کر وار کیا، مگر سوائے جال کے کٹنے کے کوئی نتیجہ نہ ہوا، نہ ان کا خون نکلا، نہ ان کے منہ سے چیخ نکلی۔ کلہاڑے کی 10-12 ضربے لگی کہ اچانک جال میں کوئی بلاہٹ پیدا ہوئی، اور پھر کٹی ہوئی جگہ سے چلوسک ملوسک اچھل کر باہر نکلے۔ انہیں اس طرح زندہ سلامت باہر نکلتے دیکھ کر شہنشاہ اور دیگر ساحر حیرت سے بت بنے گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، دونوں نے جیبوں سے پستول نکالے، اور جیسے ہی انہوں نے پستول کے بٹن دبائے، ہال میں سائروں کی چیخیں گونج اٹھی، ہال میں مسلسل تماکے ہونے لگے۔ اسی لمحے چلوسک نے سرخ رنگ کی لہر سامری کے بت پر ماری، اور سامری کا بت ایک زبردست دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سائروں کی آوازیں غائب ہو گئیں۔ مجھے کھولو، مجھے کھولو، جالمیر سے عمر عیار کی آواز سنائی دی۔ چلوسک نے تیزی سے جھک کر جالمیر سے عمر عیار کو گھسیٹ لیا، اور پھر پھرتی سے اس کی رسیاں کاٹ دی۔ آزاد ہوتے ہی عمروں نے بجلی کی تیزی سے زمبیر سے سلیمانی چادر نکالی، اور اپنے علاوہ ان کی گرد بھی لپیٹ دی۔ اب ہم ان سب کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ عمر عیار نے ان کے کانوں میں سرگوشی کی۔ چلوسک ملوسک نے اطمینان کی سانس لی۔ ہال میں پھیلا دھواں ختم ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سرے سے ہال ہی غائب تھا، وہ ایک کھلے میدان میں کھڑے تھے جہاں ارد گرد بے شمار سائروں کی لاشیں ٹکڑوں میں موجود تھی۔ افراسیاب اور وزیر اعظم غائب تھے۔ آؤ جلدی سے یہاں سے نکل چلیں، ورنہ افراسیاب ہم پر جادو کا کوئی خطرناک وار کرے گا، عمر عیار نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے ایک طرف دوڑتے گئے۔ شہر میں زبردست ہلچل مچ گئی، بے شمار ساحر افراتفری اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہو۔ چونکہ انہوں نے سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی، اس لیے وہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے شہر سے نکلے، پھر ایک ویران جگہ پر رک گئے۔ اب ہمیں فوراً اپنے پہرو بدلنے پڑیں گے، عمر عیار نے کہا۔ پھر اس نے سلیمانی چادر دوبارہ زمبیل میں ڈالی۔ زمبیل میں سے روغنِ عیاری نکال کر اپنے اور چلوسک ملوسک کے چہروں پر ملنا شروع کیا۔ اس نے زمبیل ہی سے کپڑے نکال کر خود بھی پہنے، انہیں بھی پہنائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں ساحروں کے روپ میں آ چکے تھے۔ اب انہیں دیکھ کر کوئی نہیں پہچان سکتا تھا، ان جیسے ہزاروں ساحر شہر میں موجود تھے، اس لیے انہیں پہچاننا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ میں تمہارا بہت ممنون ہوں کہ آج تم نے مجھے بچا لیا، ورنہ آج افرا سیاب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، عمر عیار نے ان کا شکریہ ادا کرتے کہا۔ ہاں اگر ہم تمہیں اپنے نیچے نہ کر لیتے تو خوفناک کلہاڑا تمہارا کیمہ بنا دیتا۔ ہمارے متعلق تو تم جانتے ہو کہ ہمیں کوئی تلوار اور کنجر نقصان نہیں پہنچا سکتا، چلوسک ملوسک نے کہا۔ واقعی میں تمہارے جادو کا قائل ہوں، اور تمہارا جادو جسے تم سائنس کہتے ہو ان سائروں سے بڑا اور طاقتور جادو ہے، عمر عیار نے کہا۔ پھر وہ تینوں واپس شہر کی طرف بڑھ گئے۔ خوفناک اور حیرت انگیز دھماکے ہوتے رہے، اور پھر افراسیاب وہی پوری طرح سے گھبرا گیا، اور جب سامری کا بت ایک زبردست دھماکے سے پھٹا تو وہ انوکھے جادو پر پوری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ وہ تیزی سے ہال سے بھاگا اور سیدھا اپنے محل کی طرف بھاگ گیا۔ اس وقت نہ ہی اسے جادو یاد آیا نہ جادوگر۔ وہ جلد از جلد سامری کی کتاب تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ اس نئی آفت کا حل معلوم کر سکے۔ اپنے محل میں پہنچ کر اسے قدرے اطمینان ہوا۔ وہ سیدھا سامری کی کتاب والے کمرے میں پہنچا، اور چند لمحوں کے بعد وہ سامری کی کتاب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سامعی کی مقدس کتاب مجھے بتلاؤ، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جلاد کے خوفناک کلہاڑے کا اثر ان عیاروں پر کیوں نہ ہوا؟ وہ دھماکے کیسے تھے جس سے سائروں کے جسموں کے ٹکڑے ہو گئے، اور سامری کا بت کیسے ٹوٹ گیا؟ آخر یہ نئے عیار کون ہیں؟ ان کے پاس کون سا جادو ہے؟ وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے اور دور دور تک دھماکے کرتے گئے، ان میں سے میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ مجھے تفصیل سے بتلاؤ، شہنشاہ طلسم افراسیاب نے انتہائی گھبرائے لہجے سے کہا۔ سامی کی کتاب اس کی بات مکمل کرتے ہی درمیان سے کھل گئی، پھر اس پر تحریر ابری۔ شہنشاہ افراسیاب اشتیاق سے جھک کر وہ تحریر پڑھنے لگا۔ کتاب میں لکھا تھا وہ دونوں نئے عیار نہ جانے کہاں سے آئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسری دنیا سے آئے ہیں، ہمارا علم ان کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ کون سے دھماکے ہیں اور یہ دھماکے کیسے کرتے ہیں؟ ان پر کلہاڑے کا اثر کیوں نہ ہوا؟ اس لیے تم خود ہی ان کا علاج سوچو۔ یہ تحریر پڑھ کر افراسیاب کے چھکے چھوٹ گئے اور خوف کے مارے اس کا جسم سن ہو گیا۔ ظاہر ہے جن عیاروں کے متعلق سامری کی کتاب کچھ بتلانے سے بے بس تھی، وہ بھلا اس کتابوں میں کیسے آتے؟ مگر بہرحال کچھ تو کرنا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے نکلا اور اپنے خاص کمرے میں آیا۔ کمرے میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس نے ایک کنیز کو شراب لانے کو کہا، اور پھر شراب پینے کے ساتھ ساتھ وہ سوچنے میں مصروف ہوا کہ نیاروں کا کیا علاج کرے۔ آخر سوچ کر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ ان پر جمشید جادو کرے۔ یہ خوفناک جادو تھا، اس کا توڑ بہت مشکل سے ہی کوئی کر سکتا تھا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ جب یہ عیار بڑی ہی آسانی سے جال میں بند ہو گئے تھے، اور جب تک جال نہیں پٹا تھا وہ باہر نہیں نکل سکے تھے، وہ بے بس تھے۔ اس خیال کے آتے ہی اسے قدر اطمینان ہوا، اس نے اس پر عیاروں پر جادو کرنے کا سوچ لیا، اور پھر خاص طور پر جمشید جادو۔ یہ انتہائی خطرناک اور خوفناک جادو تھا، بڑے بڑے جادوگر اس کے مقابلے میں بے بس تھے۔ چنانچہ اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان عیاروں پر جمشید جادو کرے گا، اور پھر اس کے مقابلے میں کوئی نہ ٹھہر سکے گا۔ اس نے کنیز کو بلا کر حکم دیا کہ وزیر اعظم کو پیش کیا جائے۔ چند نموں کے بعد وزیر اعظم پہنچ گیا، اس کے چہرے پر روائیاں اڑ رہی تھی۔ کیا حکم ہے شہنشاہ؟ وزیر اعظم نے انتہائی بہت دبانا لہجے سے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان عیاروں پر جمشید جادو کیا جائے۔ اس کے لیے جمشید جادو کے سب سے بڑے جادوگر زناٹا کو زمین کی گہرائیوں سے فوراً طلب کیا جائے۔ شہنشاہ افراسیاب نے وزیر اعظم کو حکم دیا، بہتر حضور والا، مگر ان عیاروں کو اب تلاش کیسے کیا جائے گا؟ وزیر اعظم نے گھبراتے ہوئے کہا، زناٹا خود تلاش کر لے گا، تم بس فوراً زناٹا کو طلب کرو، اور دیکھو تمام تلسم جہاں میں اعلان کر دو کہ جہاں کہیں وہ عیار نظر آئیں ہمیں اطلاع دی جائے۔ شہنشاہ نے کہا، اور پھر وہ وزیر اعظم کو دوسرے حکم دینے لگا۔ وزیر اعظم وہ دیوانہ لہجے سے سر جھکائے باہر چلا گیا۔ بت ٹوٹنے کا حادثہ تلسم میں ہوشربا میں پہلی بار ہوا، اس لیے تلسم کے تمام جادوگر گھبرائے تھے۔ وہ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ سامری کا بت اس طرح ٹوٹ سکتا ہے۔ جادوگر بڑے بڑے جادوگر تھے، اور وہ یہ گستاخی نہیں کر سکتے تھے۔ دراصل وہ بھی اپنی جگہ سچے تھے، ان کے علم میں یہ تھا کہ یہ سائنس جادو ہے جو ان کی دنیا میں صدیوں بعد ایجاد ہوگا، اور اب جسے استعمال ابھی کر لیا گیا۔ یہ سائنس ان کی عقل میں کہاں سے آتی؟ بہرحال سامری کے بت ٹوٹنے سے جہاں تمام جادوگر پریشان ہوئے، وہاں ان کے دلوں میں چلوسک ملوسک اور عمر یار کے خلاف زبردست غصہ اور نفرت بھی دوڑ گئی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا وہ کسی طرح ان سے سامری کا بت توڑنے کا بدلہ لیں، مگر وہ شہنشاہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ جب انہیں معلوم ہوا کہ شہنشاہ نے یاروں کے مقابلے کے لیے جمشید جادو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ جمشید جادو سے بڑا جادوگر سناٹا ان عیاروں کو عبرتناک سزا دے گا۔ چنانچہ وہ اب سناٹا جادوگر کا انتظار کرنے لگے۔ چلوسک ملوسک اور عمرو عیار جادوگروں کے بھیس میں جب شہر واپس آئے تو انہوں نے اطمینان سے وہاں خاصی افراتفری دیکھی. تمام جادوگر پریشان تھے, مگر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے وزیر اعظم جادوگر کی آواز فضا میں گونجتی محسوس کی. اب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے خلاف جمشید جادو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے لیے زناٹا جادوگر کو بلایا گیا ہے. چلوسک ملوسک تو اس اعلان کا کوئی اثر نہیں لے رہے تھے, کیونکہ وہ تو جمشید جادو کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے. مگر عمر عیار پوری طریقے سے گھبرا گیا اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا. ارے ڈر گئے کیا؟ ہاں ہاں یہ تو بہت برا ہوا, اس نے چلوسک کے کان میں سرگوشی کی. کیا ہوا, گھبرا کیوں رہے ہو؟ چلوسک نے حیران ہو کر پوچھا. ہمارے خلاف جمشید جادو استعمال کیا جائے گا, خواجہ عمر عیار نے پریشان کو لہجے سے کہا. وہ کیا ہوتا ہے, ہمیں بھی تو بتلاؤ, ملوسک نے دلچسپی سے پوچھا. جمشید جادو سب سے خطرناک جادو ہوتا ہے, اس جادو کی زد میں آنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانور بن جاتا ہے اور پھر اسے تمام جادوگر مل کر چھڑیاں مار مار کے ختم کر دیتے ہیں, خواجہ عمر عیار نے کہا. وہ تینوں اس وقت شہر کے ایک کونے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے. جانور کیسے بن جاتا ہے, کون سا جانور بنتا ہے, چلوسک نے حیران ہو کر کہا. جو جانور جادوگر بنانا چاہے, اس جادو کا کوئی توڑ نہیں ہے, بس ایک ہی توڑ ہے کہ اس جادوگر کو ختم کر دیا جائے تب یہ جادو ٹوٹتا ہے, عمر عیار نے مزید تفصیل بتائی. اچھا جو ہوگا دیکھا جائے گا, تم ہمیں یہ بتاؤ افرا صاحب کا محل کہاں ہے, اس سے پہلے کہ ہم پر وہ جمشید جادو کا وار کرے کیوں نہ ہم اس کے محل میں گھس کے اسے ہلاک کر دیں, اس کے گلے سے باہر اتار لیں, چلوسک نے کہا. افرا صاحب کے محل میں ہم آسانی سے نہیں گھس سکتے, اس کے محل کے گرد جادو کا پہرا ہے, اگر غلط آدمی اندر گھسنا چاہے تو وہ اسی وقت مفلوج ہو جاتا ہے یا پھر جل کر پسم ہو جائے گا, عمر عیار نے بتایا. تم چلو تو صحیح, وہاں وہاں چل کر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے, کوئی عیاری تم دکھانا, کچھ ذہن ہم لڑائیں گے, اللہ مالک ہے, چلو سچ نے اس کا حوصلہ بڑھایا. ہاں ٹھیک ہے, یوں ہمت ہارنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, چلو چل کر دیکھے تو صحیح, ملوسک نے بھی چلوسک کی تائید کرتے کہا. اور پھر وہ تینوں افرا صاحب کے محل کی طرف پڑھنے لگے. کافی دور آنے کے بعد وہ افرا صاحب کے محل کے قریب پہنچے. یہ واقعی عظیم الشان محل تھا, اس کے باہر بے شمار جادوگر پہرا دے رہے تھے اور کچھ عجیب و غریب قسم کے پرندے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے. یہ ہے افرا صاحب کا محل, عمر عیار نے بتایا. عمر عیار میری ایک تجویز ہے, چلوسک نے کچھ سوچتے کہا. کیا, عمر عیار نے پوچھا. وہ یہ کہ تم ہم سے علیحدہ رہ کر کام کرو, تم اپنے طور پر اندر جانے کی کوشش کرو, ہم اپنے طور پر, ہو سکتا ہے کہ اس طرح آج ہم میں سے کوئی کامیاب ہو جائے, اکٹھے رہنے میں نقصان یہ ہے کہ تم ہماری وجہ سے رک جاؤ گے اور ہم تمہاری وجہ سے, چلوسک نے کہا. ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی, عمر عیار بھی شاید ان سے جان چھڑانا چاہتا تھا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ جمشید جادوگر کا ماہر سناٹا جادوگر انہیں ڈھونڈ لے گا, اور اپنے متعلق تو اس علم تھا کہ اگر وہ سلیمانی چادر اوڑھ لے تو زناٹا کبھی اسے نہیں ڈھونڈ سکے گا, اور اس نے جب سے جمشید جادو کے متعلق سنا دل ہی دل میں یہی فیصلہ کیا کہ وہ سلیمانی چادر اوڑھ کر چھپ جائے اور پھر کسی عیاری سے طلسم سے باہر نکلے, کیونکہ اسے جمشید جادو کے متعلق اچھی طرح علم تھا کہ وہ ایک بار اس جادو کی زد میں آ گیا تو پھر اس کی موت یقینی ہے, چنانچہ وہی ہوا. ان سے علیحدہ ہو کر اس نے سلیمانی چادر زمبیل سے نکالی, اپنے اوپر اوڑھ لی, اب وہ سب کی نظروں سے غائب تھا, مگر چلوسک ملوسک کا کام دیکھنے کے لیے وہ دوبارہ ان کی طرف بڑھایا, خاموشی سے ان کے قریب کھڑا ہو گیا. اب اپنی طرف سے وہ مطمئن ہو گیا کہ وہ جمشید جادو کی زد میں نہیں آئے گا, اب وہ چلوسک ملوسک کا جادو دیکھنا چاہتا تھا. ادھر چلوسک ملوسک عمر عیار سے ہٹ کر محل کی پچھلی طرف پڑھنے لگے. وہ دونوں اس وقت جادوگروں کے بھیس میں تھے, اس لیے بڑے ہی اطمینان سے چلے جا رہے تھے. ویسے انہیں معلوم نہیں تھا کہ عمر عیار بھی سلیمانی چادر اوڑے ان کے ساتھ ہے. کیا پروگرام ہے چلوسک, ملوسک نے پوچھا. میرا خیال ہے ہم اپنے جہاز سے بیٹھ کر محل کے اندر اتر جائیں, ہم جہاز کو اتنی بلندی پر لے جائیں گے کہ اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا, چلوسک نے کہا. ہاں یہ ٹھیک ہے, چلو پھر کہیں اکیلی جگہ چلیں, چلوسک نے کہا. پھر وہ دونوں تیزی سے شہر سے باہر جانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ویران جگہ پہنچے, یہاں دور دور تک کوئی شخص نہ تھا. وہاں پہنچ کر چلوسک نے جیب سے جہاز والا بٹن نکالا, پھر اس پر مخصوص انداز سے انگلی پھیری اور اسے زمین پر رکھ کر بٹن کو دبا دیا۔ ایٹ کے دھواں پھیلا، بٹن تیزی سے بڑا ہونے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہاں ان کا جہاز تھا۔ مجھے بھی ساتھ لے چلو، اچانک ان کے قریب سے آواز آئی۔ وہ دونوں حیرت سے اچھل پڑے، مگر اسی لمحے عمر عیار نے سلیمانی چادر اتار دی، وہ ظاہر ہو گیا۔ تو ہمارے ساتھ ساتھ تھے، چلوسک نے حیرت بھرے لہجے سے کہا۔ ہاں میں نے تمہاری بات سن لی، اس لیے میں تمہارے ساتھ آ گیا، عمرو نے کہا۔ ٹھیک ہے آؤ، تم بھی ہمارے ساتھ آؤ، چلوسک نے کہا۔ پھر اس نے جہاز کا دروازہ کھولا، وہ تینوں جہاز کے اندر سوار ہوئے۔ سیٹوں پر بیٹھ کر چلوسک نے جہاز کا دروازہ بند کیا، پھر چلوسک نے جہاز چلانے کا بٹن دبایا۔ جہاز کی مشینری میں زندگی پیدا ہوئی۔ پھر جہاز اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی تیزی سے آسمان میں اڑتا گیا۔ جب جہاز اتنا اونچا چلا گیا کہ نیچے سے کوئی چیز نظر نہ آنے لگی، تو چلوسک نے ڈائل پر موجود مخصوص نشانات پر مختلف سوئیاں سیٹ کی اور پھر جیسے جہاز کو نیچے اتارنے کا بٹن دبایا۔ اب جہاز ٹھیک محل کے اوپر اترے گا، چلوسک نے کہا۔ مگر کہیں نیچے اترتے ہی ہم پکڑے نہ جائیں، ملوسک نے کہا۔ نہیں، ہم محل کی چھت پر اتریں گے اور فوری طور پر جہاز کو بٹن بنا کر جیب میں رکھ لیں گے، چلوسک نے کہا۔ جہاز انتہائی تیزی سے نیچے اتر گیا۔ اب آبادی نظر آنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز واقعی محل کی ایک وسیع اور چھت پہ اترا۔ جہاز کے رکتے ہی وہ تینوں تیزی سے باہر نکلے۔ عمرو عیار نے باہر نکلتے ہی پھرتی سے چادر اوڑھ لی، وہ نظر سے غائب ہو گیا۔ چلوسک ملوسک نے جہاز کو تیزی سے بٹن میں تبدیل کیا اور پھر اسے چپ میں ڈال لیا۔ اب وہ دونوں نیچے جانے کے لیے تیار تھے۔ ان دونوں کے پستول باہر نکلے ہوئے تھے، وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف پڑنے لگے، مگر ابھی وہ سیڑھیوں کے نزدیک پہنچے تھے، اچانک ان دونوں کے جسموں کو جھٹکا لگا۔ وہ ایک نظر نہ آنے والے جال میں جکڑے گئے۔ انہوں نے پستول چلا کر جال کو کاٹنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ چند لمحوں میں وہ بالکل بے بس ہو گئے۔ اب پستول ضرور ان کے ہاتھوں میں تھے، مگر وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں جال بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ حرکت کرنے سے بھی قاصر تھے۔ پھر ان کے قدم زمین سے اکڑ گئے اور وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح ہوا میں ڈولنے لگے۔ چلوسک ملوسک دونوں اس عجیب و غریب صورتحال سے بری طرح گھبرا گئے، مگر وہ بے بس تھے۔ نظر نہ آنے والے جال میں لٹکے وہ ہما میں ڈولتے محل کے اندر جانے لگے۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی انہیں جال میں لٹکائے تیزی سے محل کے اندر جا رہا ہو۔ پھر کافی بلندی سے ایک دھماکے کے ساتھ وہ نیچے گر پڑے۔ اتنی بلندی سے نیچے گرنے کی وجہ سے ان کے دماغ پر اندھیرے چھانے لگے۔ چند لمحوں کے بعد وہ دونوں بے ہوش ہو چکے تھے۔ پستول ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گرے۔ وہ محل کے اندرونی برآمد میں بے ہوش پڑے تھے۔ افرا سیاب اپنے خاص کمرے میں ایک چھوٹے سے بت کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ دلی دل میں کچھ پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ سرخ تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد اچانک بت پر پھونک مار کر اٹھ گیا۔ اس نے چلوسک ملوسک کو دیکھ لیا۔ پھونک مارتے ہی بت کے گرد نیلے رنگ کا دھواں پھیل گیا۔ اب افراد سیاب آنکھیں کھولے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں سے اشتیاق کی لہریں نکل رہی تھیں۔ جب بت کے گرد سے دھواں چٹا تو وہاں بت کے بجائے ایک بونا کھڑا تھا۔ بونے کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ کیا حکم ہے آقا؟ بونے نے چیختی آواز سے کہا۔ میں سخت مشکل میں ہوں بونے، تم میرے مشیر بن جاؤ تاکہ مجھے قدم قدم پر مشورہ دو۔ شہنشاہ افراد صاحب نے جواب دیا۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں آقا، بونے نے جواب دیا۔ بونے یہ بتلاؤ، اس وقت وہ یار کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ شہنشاہ افراد صاحب نے بونے سے اپنا ہاتھ لہرا کر پوچھا۔ بونے نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور پھر جیسے ہی ایک جھٹکے سے ہاتھ نیچے کیا، سامنے دیوار پر ایک منظر ابھرا۔ شہنشاہ افراد صاحب نے دیکھا ایک بڑا سا جہاز کھڑا ہے، جس میں سے چلوسک ملوسک اور عمرو عیار داخل ہوتے ہیں۔ یہ جہاز کسی کیپسول جیسا تھا، اس لیے وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ کیا چیز ہے بونے؟ شہنشاہ افراد صاحب نے پوچھا۔ یہ اڑنے والا ڈبا ہے میرے آقا، بونے نے جواب دیا۔ اور واقعی وہی ہوا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ڈبا ہوا میں اڑنے لگا، انتہائی تیزی سے آسمان کی طرف بڑھ گیا۔ وہ لمحہ بہ لمحہ چھوٹا ہوتا گیا۔ شہنشاہ افراد صاحب کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات تھے۔ اسے ایسا اڑنے والا ڈبا پہلے نہ دیکھا تھا۔ یہ ڈبا کہاں جا رہا ہے؟ شہنشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ڈبا اب تمہارے محل کی چھت پر اترے گا، بونے نے کہا۔ میرے محل کی چھت پر؟ مگر کیسے؟ میری بہن کی گرد تو جادو کا زبردست پہرا ہے، شہنشاہ نے چونک کر کہا۔ یہ بہت اونچا جا کر نیچے اترے گا، اس لیے اس پر تمہارے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بونے نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ شہنشاہ افراز سیاد نے کہا، اور پھر اس منظر کو وہ غور سے دیکھنے لگا۔ ڈبہ بالکل چھوٹا ہونے کے بعد دوبارہ تیزی سے بڑا ہونے لگا۔ اب وہ ڈبہ نیچے آیا، لمحہ بلمحہ وہ بڑا ہوتا گیا۔ پھر منظر میں افراز سیاب کا شاہی محل نظر آنے لگا۔ ڈبہ ٹھیک محل کے اوپر موجود تھا، انتہائی تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ شہنشاہ ہوشیار ہو جاؤ، ڈبہ تمہاری محل کی چھت پر اترے گا۔ جیسے ہی ڈبے میں سے یہ عیار باہر نکلے، فوراً انہیں تلس کی جال میں قید کر لینا۔ اگر ایک بار یہ تمہاری گرفت میں آ گئے تو پھر بڑی مشکل پیش آئے گی، بونے نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں، ایک بار یہ میرے ہتھے چڑھ جائے پھر میں انہیں ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھیں گے۔ زناٹا جادوگر آنے والا ہے اور وہ انہیں جانور بنا دے گا، پھر ہم سب جادوگر مل کر ان کا شکار کھیلیں گے، افراز سیاب نے کہا۔ سنو افراز سیاب، انہیں تلسمی جال میں قید کر لو، تلسم سیاہ میں قید کر دینا، زناٹا جادوگر کو وہیں بھیج دینا، انہیں آزاد نہ پلنے دینا، بونے نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، افراز سیاب نے کہا۔ اس کی نظریں جہاز پر ٹکی تھی، اب وہ بے حد قریب تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس سے دونوں بازو آسمان کی طرف کیے اور جہاز کی چھت پر اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز چھت پر ٹک گیا، اس کا دروازہ کھلا، عمر و عیار باہر نکلا۔ افراز سیاب خاموش ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا کہ اب یہ کیا کرتے ہیں، چلوسک ملوسک نے جہاز کے باہر نکلتے ہی انتہائی تیزی سے جہاز کا دروازہ بند کیا، اور چلوسک ملوسک نے جہاز پر ہاتھ پھیرا تو جہاز چھوٹا ہوتا چلا گیا اور جہاز کے گرد دھواں پھیل گیا، چلموں میں جہاز غائب ہو گیا۔ چلوسک ملوسک نے بٹن اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ اسی لمحے عمر و عیار نے انتہائی پھرتی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے گرد لپیٹ لی اور وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ افراز سیاب کیا کر رہے ہو، تلس میں جال پھینکو، بولی کی آواز آئی، اور افراز سیاب جو اس جہاز کو آتے اور غائب ہوتے دیکھ کر حیرت سے حیران ہو گیا، بولی کی آواز سن کر ہوش میں آیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو عجیب انداز سے جھٹکا دیا، دوسرے لمحے سیڑھیوں کی طرف بھاگتے ہوئے چلوسک ملوسک کے جسم کو جھٹکا لگا۔ چلوسک ملوسک کے ہاتھوں میں لہریں سی ٹک گئیں، مگر افراز سیاب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کیا۔ جیسے جیسے وہ اپنے ہاتھوں کو اکٹھا کرتا، تلس میں جال ویسے ویسے چلوسک ملوسک کو بے بس کر دیتا۔ جب افراز سیاب نے اندازہ کیا کہ اب وہ بالکل بے بس ہو گئے تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف کر کے جھٹکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی چلوسک ملوسک کے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ اب افراز سیاب اپنے ہاتھوں کو باہر کا رخ کر کے جھکا رہا تھا، اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ چلوسک ملوسک بھی اڑتے گئے، محل کے اندر کی طرف آنے لگے۔ جب وہ برآمدے کے اندر آئے تو افراز سیاب نے اچانک ایک جھٹکے سے ہاتھ نیچے گرائے، وہ دونوں خاصی بلندی سے برآمدے کے فرش پر گرے، اور افراز سیاب نے اپنے ایک ہاتھ کو ان کی طرف کر کے انگلیوں کو بند کر کے مٹی کی صورت میں کیا۔ اس کی مٹی بند کرتے ہی فرش پر سے اٹھنے کی کوشش کرتے چلوسک ملوسک یک دم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ان کے بے ہوش ہوتے ہی افراز سیاب نے ایک طویل سانس لی۔ اب یہ سب تک ہوش پہ نہیں آئیں گے جب تک میں انہیں ہوش پہ نہ لے آؤں، افراز سیاب نے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر وہ تیسرا عیار، بونے نے کچھ سوچتے کہا۔ اس کی مجھے فکر نہیں، وہ عیار ضرور ہے مگر ایسا خطرناک نہیں جیسے یہ دو، اور ویسے بھی اب وہ محل میں آ چکا ہے، اب وہ میری اجازت کے بغیر محل سے نہیں نکل سکتا، جیسے ہی اس نے سلیمانی چادر اتاری وہ ظاہر ہو جائے گا، اسی لمحے میرے جادوگر کے ہاتھوں پکڑا جائے گا اور مارا جائے گا، افراز صاحب نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، تم ان دونوں کو تلس پر سے ہمیں پھینکو اور ان کے پیچھے زناٹا جادوگر کو بھیج دینا، وہ ان سے خود نہیں بٹ لے گا، بونے نے مشورہ دیا۔ میں ایسا ہی کروں گا، افراز صاحب نے کہا، اور اس نے زور سے تالی بجائی۔ ایک انیس اندر داخل ہوئی، پہرے داروں سے کہو ان دونوں عیاروں کو اٹھا کر تلس پر سے ہمیں پھینک دیں۔ شہنشاہ افراز سیاب نے حکم دیا اور کنیز باہر نکل گئی۔ پھر افراز سیاب نے دیوار کے منظر میں دیکھا، چند پہرے داروں نے ان دونوں کو اٹھایا اور ان کے ہاتھوں سے گری ہوئی چیزیں بھی انہوں نے اٹھا لیں۔ ان دونوں کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے وہ مختلف کمروں سے گزرتے کمرے میں پہنچے، ان میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھولا, پھر چلوسک ملوسک کو اندر پھینک کر بنانے وہاں چیزیں بھی اندر پھینک دی. اس کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا. جیسے ہی پہرے دار دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹے, افرا صاحب نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور دروازہ ایک دم غائب ہو گیا. اب وہاں سپاٹ دیوار تھی. اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 35 پر کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا. کیا جلوسک ملوسک سیاہ طلسم سے نکل پائے یا نہیں, یہ جاننے کے لیے سنیے کتاب کا پارٹ نمبر 2.